الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العلم نور، علم ایک روشنی ہے. اس کا معنی یہ کہ جہالت اندھیرا ہے. علم جب آتا ہے تو انسان کو اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں تاکہ اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو سکے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان فی طلب العلم کانت الجنۃ فی طلبہ، کہ جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس شخص کی طلب میں ہوتی ہے. یعنی جنت وش کرتی ہے کہ اللہ اس بندے کو میرے اندر ضرور بھیج دیجیے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ لوٹ کے واپس نہیں آ جاتا. یعنی علم کے راستے میں نکلنے والا جتنی دیر گھر سے باہر ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، جیسے معتکف کو ہر وقت اعتکاف کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، اسی طرح طالب علم کو ہر وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کا اجر ملتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص علم کے حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، رزل لما یسنا، خوشی کی وجہ سے کہ وہ بندہ کتنی عظمت جو ہے والے کام کے لیے گھر سے نکلا ہے. اب یہ بات عام طور پہ سمجھنی مشکل ہے، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ڈگنیٹریز ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہیں تو ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے. یہ ریڈ کارپٹ کا بچھانا محبت کی علامت ہوتی ہے. پہلے وقتوں میں جب محبوب آتے تھے تو ان کے لیے پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں. شاعر نے کہا، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں. تو محبت کی وجہ سے لوگ محبوب کے راستے میں پلکیں بچھانے کو تیار. اسی طرح جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے محبت کی وجہ سے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیتے ہیں. تو یہ طالب علم کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنے عظیم کام کے لیے گھر سے نکالا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کو عابد کے اوپر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چودھویں کے رات کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے. اب آپ بتائیں کہ چودھویں کا رات کس قدر روشن، چودھویں رات کا چاند کس قدر روشن ہوتا ہے، اس کے سامنے ستارے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. تو عالم کے سامنے عبادت گزار کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضل کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک سمجھدار عالم شیطان کے اوپر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. تو یہ علم کی فضائل ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی میں ایک مدرسہ شروع کر دیا. یہ کوئی باقاعدہ عمارت نہیں تھی, ایک جگہ تھی جو تھوڑی سی اونچی تھی, اس کو صفہ کہتے تھے, اور اس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی کلاس دیا کرتے تھے. یہ جو صحابہ تھے, صحابہ کرام تھے, یہ دو طرح کے تھے. ایک تو 60-70 کے قریب وہ حضرات تھے جو مہاجرین تھے, وہ رہتے بھی وہیں تھے اور یہ اقامتی طالب علم تھے, اور دوسرے صحابہ وہ تھے جو مدینہ طیبہ کے تھے. وہ دن میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے, رات کو اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مرشد اعظم بھی تھے, معلم اعظم بھی تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, انما بعثت معلما, میں معلم بن کے مبعوث ہوا ہوں. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے اور صحابہ کرام سیکھتے تھے. اور یہ دین کہاں سے آتا تھا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا تھا. چنانچہ جبریل علیہ السلام وقتاً فقتاً آیات اتارتے تھے قرآن مجید کی, اور نبی علیہ السلام صحابہ کے سامنے اس کی وضاحت فرماتے تھے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کھول دیجئے, واضح فرما دیجئے جو آیات ان کی طرف نازل ہوئی ہیں. چنانچہ یہ ایک مدرسہ تھا, آج کے دور میں اگر اس کو کوئی نام دینا چاہیں تو جامعہ صفہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ جامعہ صفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری فرمایا, اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں جتنے مدارس بنے وہ اسی جامعہ صفہ کی آگے شاخیں ہیں, اس سورج کی پھوٹی ہوئی کرنیں ہیں جو پوری دنیا کے اندر علم کا نور پھیلا رہی ہیں. ہر مدرسے کے اندر کچھ تعلیمی اوقات ہوتے ہیں, 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک, یا 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک. لیکن یہ جامعہ صفہ ایسا مدرسہ تھا کہ جس کے تعلیمی اوقات 24 گھنٹے تھے, دن میں بھی تھے, رات میں بھی تھے. اگر کوئی رات میں طالب علم آتا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس وقت بھی دین کی تعلیم دیتے تھے. ہر مدرسے کے اندر کوئی نصاب ہوتا ہے. اس مدرسے کا نصاب اللہ کا قرآن تھا, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل پڑھایا کرتے تھے, بتا دیا کرتے تھے. اب جب طلباء پڑھتے ہیں تو سال کے اینڈ کے اوپر ان کا امتحان ہوتا ہے, اور اس کے لیے باہر سے ممتحن بلائے جاتے ہیں. یہ ایسا مدرسہ تھا کہ جس کے ممتحن اللہ رب العزت خود تھے. اللہ تعالیٰ نے ان طلباء کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ, یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا امتحان اللہ نے لیا. پھر امتحان کیسے لیا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا, دلوں کی جانچ پڑتال کی, اور کس یعنی کس پیپر کے تحت کی. تو اللہ فرماتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, تقوی کا پیپر تھا, اور اس نظر سے اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ ان شاگردوں کے اندر کس قدر تقوی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, کہ یہ ایسے شاگرد تھے, وعلمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها, اللہ نے ان کو تقوی کے اوپر جمائے رکھا, اور یہ لوگ اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ یہ تقوی کے اوپر پورے اترتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان شاگردوں کو پاس ہونے پر امتحان کا انعام بھی دیا. چنانچہ فرمایا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ کتنے خوش نصیب طلباء تھے کہ جن سے راضی ہونے کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دنیا میں عطا فرما دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, اور یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا. سبحان اللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے شاگردوں کی جماعت تیار فرمائی کہ ان سے اللہ بھی راضی اور جو ان کے نقش قدم پر چلے ان سے بھی اللہ راضی، قیامت تک کے لیے ایک قانون بن گیا۔ یہ ایسے خوش نصیب حضرات تھے کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، سنوارا، تربیت فرمائی، اور اس جیسی جماعت دنیا میں پھر کوئی اور نظر نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ استاد کی عظمت کو دیکھنا ہو تو شاگردوں کو دیکھو، شاگردوں سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کتنا عظیم ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی شخصیتوں کو دیکھیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے مرشد تھے، کتنے بڑے استاد تھے۔ ان طلباء میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں عرش کے اوپر سے آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا، ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اسی طرح اوپر سے فرمائش آئی ہے۔ تو ابن کعب رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بینہ کی تلاوت کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمائش کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، نعم اللہ سماک، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمائش کی ہے کہ ابن کعب سے کہو قرآن سنائے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں گا۔ سبحان اللہ، عظمتوں کی انتہا دیکھیے کہ ان شاگردوں سے قرآن سننے کی فرمائش اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے فرمایا کرتے تھے۔ پھر یہ ایسے خوش نصیب طلباء تھے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو بٹھائیے، اپنے آپ کو صبر دیجئے، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام آئے، صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے اور فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں کہ جن میں بیٹھنے کا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ان شاگردوں سے کتنی محبت فرماتے ہوں گے، کتنا پیار فرماتے ہوں گے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کے درمیان اپنا وقت گزاریے، ان کو ٹائم دیجئے، ان کے پاس بیٹھیے۔ چنانچہ ان صحابہ میں ایک ایسے بھی صحابی تھے جو ظاہر آنکھوں سے نابینا تھے مگر دل کے بڑے بینا تھے۔ وہ ایک مرتبہ کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے تو تیزی سے چلتے چلتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ مشرکین مکہ کے سردار آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ تو جب صحابی نے سوال پوچھنا چاہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو انتظار کرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوبانہ خطاب فرمایا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ سبحان اللہ، کیا محبوبانہ خطاب ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے ایک شاگرد کو بھیٹ کیوں کروایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری تھی، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک فرد کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسا سنوارا، ایسا بنایا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ کسی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں میں کوئی ایسا شاگرد نہ بن سکا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں شاگردوں کو بنایا۔ ان میں ایک شاگرد تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببته فی صدر ابی بکر، کہ اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ کیسا شاگرد تھا کہ جو اپنے استاد کی ایگزیکٹ فوٹو کاپی بن گیا، سبحان اللہ۔ ان میں ایک شاگرد تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ نے عمر کو وہ استعداد دی تھی کہ وہ نبی ہوتے۔ پھر ایک جگہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الحق کو ینطلق علی لسان عمر، عمر کی زبان پہ تو حق بولتا ہے۔ 16 مقام ایسے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے جو تھی اس کے مطابق ہی وحی اتری، کان رائیہ موافقا لوحی والکتاب۔ کیا عظمت تھی ان حضرات کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ایمان دیا تھا، ایسا نور عطا کیا تھا کہ ان کی رائے اللہ کی منشا کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ پھر ان میں ایک صحابی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنے باحیا تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی باحیا زندگی تھی کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے تھے۔ پھر ان میں ایک صحابی تھے حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ سالم کا سینہ گلے تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے دلوں میں کتنا ایمان تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرما رہے ہیں کہ سالم کا سینہ تو گلے تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان میں ایسے بھی صحابہ تھے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کے امین ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کے بارے میں کہ یہ میری امت کے میرے رازدار ہیں، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو منافقین کے نام بتائے اور ان کو اس امت کی کئی باتیں راز والی تھی وہ ان کو بتائیں۔ پھر اس امت میں ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام ان سے اتنا راضی تھے، اتنا خوش تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ واہ واہ، پیدا ہوئے فارس میں اور ہزاروں میل دور سفر کر کے مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام سے ان سے اتنی محبت فرمائی کہ فرمایا السلمان و منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ان کو اہل بیت میں شامل ہونے کی خوشخبری نبی علیہ السلام نے عطا فرما دی۔ تو یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی کہ جو دنیا میں انوکھی جماعت تھی، جیسے نبی علیہ السلام انوکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا اور ان جیسا کوئی اور دنیا میں ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جو جماعت تھی یہ ایسے صحابہ تھے کہ اس جیسی جماعت دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو آگے پھیلایا، آگے بڑھایا۔ چنانچہ تابعین نے صحابہ سے علم پایا اور تبع تابعین نے تابعین سے علم پایا اور یہ سلسلہ اس امت میں چل پڑا۔ چنانچہ یہ امت میں سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام، جتنے بھی مدارس ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ علم کو آگے پھیلا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کو نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کے ساتھ ایک خصوصی نسبت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کئی مرتبہ بھوکے پیاسے بھی ہوتے تھے لیکن پھر بھی علم کی طلب میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پھٹے ہوتے تھے اور ہم نبی علیہ السلام کی مبارک نگاہوں سے اوجھل ہونے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ ہمارے پھٹے کپڑوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہی نہ پڑے، انہوں نے تنگی برداشت کی، بھوک پیاس برداشت کی، مگر علم حاصل کرنے کو نہ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں ایک تھے، ایک طالب علم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بھوکا ہوتا تھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور میں نیچے لیٹ جاتا تھا، زمین پہ لیٹ جاتا تھا، اٹھ کے بیٹھنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ لوگ مجھے سمجھتے تھے کہ اس کو تو مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ تو علم کی، وہ تو بھوک کی وجہ سے میرے اوپر ایسی کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو اللہ کے مقبول بندوں کی جماعت بنی، اور انہوں نے علم کو سیکھا اور پھر آگے دنیا کو علم سکھایا۔ جو لوگ آج علم حاصل کر رہے ہیں وہ گویا صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اس مدرسے کی ایک اور شاخ بھی تھی جو بنات کی شاخ تھی، تو امہات المومنین فی مدرسۃ النبوہ۔ امہات المومنین نبی علیہ السلام کے اس بنات کی شاخ کی شاگردہ تھیں۔ نبی علیہ السلام گھر جاتے تھے تو امہات المومنین کو تعلیم دیتے تھے، اور جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام کو علم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو طالبات آج مدرسے میں تعلیم پا رہی ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جامع صفہ کی بنات کے اندر جو طالبات تھیں ان کے جو ہے نقش قدم پہ چلنے والی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بدھ کا دن متعین فرما دیا تھا، جس میں نبی علیہ السلام صرف عورتوں کے لیے بیان فرماتے تھے، صحابیات آتی تھیں اور نبی علیہ السلام سے علم سیکھا کرتی تھیں، سوال پوچھا کرتی تھیں، اور نبی علیہ السلام ان کے بارے میں ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ خوش نصیب ہیں وہ طالبات جو علم کی طلب رکھتی ہیں اور علم سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور علم حاصل کر کے اپنے سینوں کو علم کے نور سے منور کرتی ہیں۔ چنانچہ صحابیات کے بعد تابعین میں بھی ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے علم سیکھا، پھر تبع تابعین میں تھیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تابعین میں ایک خاتون تھیں، ان کا نام تھا حفصہ بنت سیرین، یہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ کی بہن تھیں، قرآن مجید کی قاریہ تھیں، حافظہ تھیں۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے زندگی کے 35 سال اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، تو 35 سال اعتکاف کی حالت میں اس مسجد میں گزار دیے۔ صرف قضاء حاجت کے لیے وہاں سے اٹھ کے آتی تھیں اور باقی وقت سارا وہیں پر بیٹھی قرآن پڑھتی رہتی تھیں، اور آنے والی عورتوں کو اور بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھیں۔ حتیٰ کہ ان کی ایک باندی تھی اور وہ ان کو دیکھتی تھی کہ عشاء کے بعد یہ نفل کی نیت باندھ کے قرآن پڑھتی تھیں اور روتی رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ ہمسائے کی ایک عورت نے اس باندی سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہاری مالکہ کیسی ہیں، تو وہ باندی چونکہ اتنا علم نہیں رکھتی تھی کہنے لگی کہ پتہ نہیں میری مالکہ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ زندگی کے 20 سال میں نے دیکھا وہ عشاء کے بعد ساری رات نماز میں روتی رہتی ہیں، ان کا گناہ ابھی تک معاف نہیں ہوا۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو خود جب کہیں قرآن مجید کا لفظ پڑھنے میں کوئی دقت پیش آتی تو وہ اپنی بہن سے پوچھا کرتے تھے، اور حفصہ بنت سیرین ان کی تصحیح کیا کرتی تھی۔ پھر اسی طرح بہت ساری ہزاروں عورتیں تھیں جنہوں نے حدیث مبارکہ کا علم حاصل کیا اور وہ حدیث کا درس دیا کرتی تھیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن میں یعنی لڑکپن کی عمر میں 4 ایسی عورتوں سے علم پایا جو حدیث پڑھایا کرتی تھیں۔ چنانچہ جب بغداد علم کا مرکز ہوا کرتا تھا تو اس وقت عورتوں کی تعلیم کے بڑے بڑے جامعات ہوا کرتے تھے، مدارس ہوا کرتے تھے، جہاں پر عورتیں علم حاصل کرتی تھیں اور پھر آگے علم پڑھایا کرتی تھیں۔ الحمدللہ آج اس دور میں بھی عورتوں کی تعلیم کے یہ مراکز موجود ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور دن میں آ کے اس جگہ پہ علم حاصل کرتی ہیں، اور کئی جگہوں پر عورتوں کا آنا جانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو نیٹ کے ذریعے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی معلمہ سے علم حاصل کرتی ہیں، مگر ان کو بھی اجر وہی ملے گا جو صحابیات کو ملا کرتا تھا، ان کو بھی اجر وہی ملے گا جو ہماری پرانی جو نیک خواتین گزری ہیں ان کو ملا کرتا تھا۔ ہمارے بعض اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے علم کی طلب کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرتبہ حاکم وقت نے جیل بھیج دیا، وہ کسی وجہ سے ناراض ہوا تھا۔ تین دن گزرے تو حاکم وقت کے دربار میں ایک نوجوان بچہ آیا اور وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کے لوگ حیران ہوئے، اتنی نیکی، اتنا نور اس کے چہرے پہ، اور یہ اتنا زارو قطار رو رہا ہے۔ تو سب لوگوں نے حاکم وقت کو کہا کہ یہ جو فریاد لایا ہے اس کی فریاد کو پورا کر دیا جائے۔ تو حاکم وقت نے پوچھا کہ اے نوجوان، تم کیا فریاد لائے ہو؟ میں تمہاری فریاد کو پورا کر دیتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ جی میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ پلیز آپ مجھے جیل بھیج دیں، گرفتار کر لیں اور جیل بھیج دیں۔ تو حاکم وقت یہ سن کے بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ تم کیسی فریاد کر رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ جناب، آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کر دیا اور میرا سبق قضا ہو رہا ہے، پلیز آپ مجھے بھی جیل میں بند کر دیں، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا لیکن جیل میں اپنے استاد سے سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ کتنی علم کی طلب ہوگی کہ وہ اس کے لیے جیل میں جانے کے لیے بھی تیار تھے۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے مدینہ طیبہ جانے کا موقع ملا، تو جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو نماز ہو رہی تھی، نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک لمبا سا شخص ہے جس نے دو چادریں، ایک باندھی ہوئی ہے، ایک میں لپٹا ہوا ہے، اور اس نے ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر کہنا شروع کر دیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں جو مسجد نبی میں حدیث کا درس دیتے ہیں۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ املا کروا رہے تھے احادیث کی، اور طلباء قلم دوات سے کاغذوں کے اوپر ان کی بیان کی ہوئی احادیث کو لکھ رہے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں، میرے پاس نہ قلم تھی، نہ دوات، نہ کاغذ، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی باقی طلباء کی طرح اس حدیث پاک کو قلم بند کروں، لکھوں، تاکہ مجھے بھی ان کے ساتھ مشابہت نصیب ہو جائے۔ تھوڑی دیر تو میں بیٹھ کے سنتا رہا، پھر مجھے ایک تنکا پڑا ہوا نظر آیا، میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور اس تنکے سے اپنی ہتھیلی کے اوپر وہ حدیث پاک لکھنی شروع کر دی، تاکہ مجھے بھی ان طلباء کے ساتھ مشابہت مل جائے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ چیز میرے ذہن میں تھی۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اگلی نماز کا وقت ہو گیا، تو طلباء وضو کرنے کے لیے چلے گئے اور امام صاحب نے درس کو موقوف کر دیا۔ میرا وضو تھا، میں وہیں بیٹھا رہا، تو جب امام صاحب کے دیکھا کہ میں وہیں بیٹھا ہوں اکیلا، تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے مجھے پوچھا کہ اے نوجوان، تم اپنی ہتھیلی پہ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے کہا، حضرت، جو احادیث آپ بیان کر رہے تھے ان کو میں لکھ رہا تھا۔ تو امام صاحب نے کہا، ہتھیلی دکھاؤ۔ جب ہتھیلی دیکھی تو اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ امام صاحب نے کہا کہ بھئی، یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت، میں ایسا طالب علم ہوں کہ جس کے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، لیکن تشبہ حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی ہتھیلی پر لکھا، اصل تو میں اس کو اپنے دل پہ لکھ رہا تھا۔ تو امام صاحب نے کہا، اچھا، اگر تم اس کو اپنے دل پہ لکھ رہے تھے تو جتنی احادیث میں نے بیان کی ہیں ان میں سے آدھی اگر سنا دو تو میں تمہیں جانوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آدھی کی بجائے جتنی احادیث انہوں نے لکھوائی تھیں میں نے شروع سے لے کے آخر تک سند کے ساتھ، متن کے ساتھ وہ ساری احادیث سنا دی۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم دور سے اگر آئے ہو تو تم میرے گھر میں مہمان بن کے رہو، میں تمہاری مہمان نوازی بھی کروں گا اور تمہیں علم بھی سکھاؤں گا۔ کیسے طلباء تھے کہ استاد سے ایک مرتبہ حدیث سنا کرتے تھے اور ان کو زبانی یاد ہو جایا کرتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لڑکپن میں بہت غربت کے حال میں تھے، چنانچہ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا تو فاقے ہوتے تھے، فاقوں پہ فاقے، فاقوں پہ فاقے، حتیٰ کہ ایک دن امام صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی مزدوری کروں تاکہ کچھ چیز کھاؤں اور میرا پیٹ جو ہے اس کے اندر جائے اور میری بھوک ختم ہو جائے۔ چنانچہ امام صاحب اس جگہ آئے جہاں پر اونٹوں کا سٹینڈ تھا، جیسے آج کے دور میں بس کا سٹینڈ ہوتا ہے، ٹیکسی کا سٹینڈ ہوتا ہے، ٹرک سٹینڈ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ اونٹوں پہ سامان آتا جاتا تھا، لوگ آتے جاتے تھے، تو جس جگہ پر اونٹ بیٹھتے تھے اس کو وہ سٹینڈ ہوتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل وہاں چلے جاتے اور لوگوں سے جا کر کہتے کہ بھئی اگر تم نے اپنا سامان اونٹ پہ لادنا ہے تو میں سامان سر پہ اٹھا کے لاد دیتا ہوں، اس کے بدلے جو تھوڑی بہت مزدوری ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو امام صاحب سامان سر پہ اٹھا کے اونٹ پہ لادتے تھے اور اونٹ سے نیچے اتارتے تھے، اور جو تھوڑی بہت کمائی ہوتی تھی اس سے کچھ روٹی لے لیتے تھے اور اسی پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ بچہ دنیا کا اتنا بڑا امام ہوگا کہ لوگ اسے امام احمد بن حنبل کے نام سے پکارا کریں گے۔ تو اس طرح مشقتوں کے ساتھ ہمارے اکابر نے علم حاصل کیا اور اللہ نے ان کے سینے کو علم کے نور سے منور فرما دیا۔ ان کے اندر علم کی طلب اتنی ہوتی تھی کہ یہ جیسے ایک اسفنج ہوتا ہے کہ پانی میں ڈالو تو پورے پانی کو چوس لیتا ہے، نس نس کے اندر پانی بھر جاتا ہے، یہ اسفنج کی طرح تھے۔ استاد کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور استاد کا علم کا نور ان کے سینوں میں بھر جایا کرتا تھا۔ چنانچہ امام محمد رحمت اللہ علیہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے شاگرد تھے، وہ ایک بستی میں درس دیا کرتے تھے۔ دوسری بستی کے لوگ آئے کہ حضرت آپ ہمارے ہاں بھی درس دیا کریں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی اتنا وقت ہے کہ میں اگر تمہارے ہاں آؤں درس دینے کے لیے اور واپس جاؤں تو وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے درس کا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تیز سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ اس سواری پہ بیٹھ کے ہمارے ہاں آ جایا کریں اور جو وقت بچ جائے بس اس میں درس دیں اور واپس چلے جائیں۔ تو امام صاحب نے قبول کر لیا۔ اب امام صاحب کا درس دو بستیوں میں ہوتا تھا، ایک بستی میں پہلے درس دیتے تھے، پھر سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی میں جاتے اور درس دے کے پھر واپس پہلی بستی میں آ جایا کرتے تھے۔ ایک شاگرد ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے۔ امام صاحب نے کہا بھی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں پہلے ایک بستی میں درس دیتا ہوں پھر سواری پہ سوار ہو کے جاتا ہوں دوسری بستی میں درس دے کے واپس آ جاتا ہوں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں تمہیں کیسے پڑھاؤں۔ وہ شاگرد کہنے لگا کہ حضرت جب آپ ایک بستی سے دوسری بستی میں سواری پہ سوار ہو کر جاتے ہیں تو آپ سواری پہ سوار ہو کے جایا کریں، میں آپ کی سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور اس وقت آپ مجھے یہ کتاب پڑھا دیں، میں کتاب بھی پڑھ لوں گا۔ تاریخ انسانیت میں علم کی ایسی طلب کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی جو اسلام کے دامن میں ہے۔ سبحان اللہ کہ استاد سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، شاگرد ساتھ بھاگ بھی رہا ہے اور ان سے علم بھی حاصل کر رہا ہے۔ آپ کہیں گی کہ جی یہ تو بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے، اس وقت علم کی طلب واقعی زیادہ تھی، آج کے دور میں تو کوئی ایسی قربانی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ وہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب دارالعلوم پہنچا داخلہ لینے کے لیے تو مجھے استاد نے بتایا کہ داخلے تو بند ہو چکے ہیں، اب ہم مزید کسی ایک طالب علم کو بھی داخلہ نہیں دے سکتے. میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی مطبخ کا انتظام نہیں ہے، نہ طباخ ہے نہ مطبخ ہے. بستی کے لوگ اپنے گھروں میں جتنے طلباء کا کھانا بنا کے دے سکتے ہیں، ہم نے اتنے طلباء کو داخلہ دے دیا. اب ایک بھی گھر ایسا نہیں بچا جو مزید کسی طالب علم کا کھانا اپنے ذمے لے، تو ہم آپ کو داخل نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں کہ میں نے استاد سے کہا کہ استاد جی، آپ مجھے داخلہ دے دیں، کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں، کھانے کی ذمہ داری میں خود قبول کرتا ہوں. چنانچہ مجھے مشروط داخلہ مل گیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن طلباء کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا، تکرار کرتا رات کو، اور جب طلباء سو جاتے تو استادوں کی اجازت سے میں دارالعلوم سے باہر نکلتا. بستی میں دو پھلوں کی دکانیں تھیں، میں وہاں جاتا اور ان دکانوں کے سامنے امرود کے چھلکے، تربوز کے چھلکے، آم کے چھلکے، یہ پھلوں کے چھلکے پڑے ہوئے ہوتے، میں وہ چھلکے اٹھا کے لے آتا اور ان کو دھو کے خوب صاف پاک کر لیتا، اور پھر وہ چھلکے کھا کے گزارا کر لیتا. ایک سال پورا میں پھلوں کے چھلکے کھا کے تو گزارا کرتا رہا، مگر میں نے اپنے سبق کا ناغا نہیں ہونے دیا. آپ ذرا غور کریں، علم کی طلب کے لیے ہمارے اقابر نے کتنی قربانیاں دی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی علم کی ایسی سچی پکی طلب عطا فرمائے. ایک اور نوجوان تھے جن کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ علیہ. یہ اندلس کے رہنے والے تھے. انہوں نے سنا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل بڑے محدث ہیں، فقی ہیں، اور ان کے پاس بہت علم ہے. تو ان کے دل میں شوق ہوا کہ میں بھی جا کے ان سے علم حاصل کرتا ہوں. عمر ان کی 20 سال تھی. عورتیں اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ آج 20 سال کے نوجوان بچے تو اپنے جوانی کے خیالات میں ایسے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی اور کام کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. ہر 20 سال کا نوجوان بس ہر وقت اسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ ایسا نوجوان تھا جس کو اللہ نے علم کا ذوق دیا تھا، علم کا شوق دیا تھا. چنانچہ اس نے تیاری کی اور یہ سفر پہ چل نکلا. راستے میں سمندر پار کرنا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی کشتی تھی، میں اس میں سوار ہو گیا اور اللہ کی شان کہ وہ کشتی طوفان کے اندر گھر گئی اور مجھے بھی الٹیوں کی بیماری لگ گئی. جب سمندر میں کشتی کو ہچکولے لگتے ہیں تو بندے کو الٹی کی بیماری لگ جاتی ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جو کھایا پیا تھا وہ بھی نکل گیا، سر میں درد بھی ہے، میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے اور میں کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا تھا. اور ایک ایسا وقت تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید سمندر کے اندر ہی میری موت واقع ہو جائے گی اور میں کبھی زمین کے اوپر دوبارہ قدم نہیں رکھ سکوں گا. مگر اللہ نے مہربانی کی کہ کچھ عرصے کے بعد سمندر سے کنارے پر آ کر کشتی لگی اور میں نیچے اترا. میں نے اپنا سامان اپنے سر پہ اٹھایا اور چل پڑا. مجھے کئی 100 کلومیٹر پیدل چلنا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سفر سمندری کیا اور اتنی مشقت کے ساتھ کیا، اور پھر اس کے بعد پیدل کئی 100 کلومیٹر چل کے جانا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے ہمت نہیں ہاری، اپنا سامان اپنے سر پہ رکھا اور پیدل چلنا شروع کیا. چلتے 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 ایک دن ایسا آیا کہ میں بغداد شہر کے بالکل باہر آ پہنچا. جب میں نے بغداد شہر کے مکانوں کو دیکھا تو مجھے تسلی ہو گئی. میں بہت تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے نیچے میں بیٹھا اور مجھے نیند آ گئی. جب میں سو کے اٹھا تو میں نے سامان اٹھایا کہ میں جاؤں بغداد شہر میں. راستے میں مجھے ایک بندہ ملا، میں نے اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ بھائی سنائیں امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے. اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے ان سے حدیث کا علم حاصل کرنا ہے اور اس لیے میں ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں. اس نے کہا اے نوجوان، تیری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل سے وقت کا حاکم ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ان کو نظر بند کر دیا ہے گھر میں، نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے نہ وہ کسی سے مل سکتے ہیں، لہذا تم ان سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ بقیع الدین فرماتے ہیں کہ یہ خبر تو بجلی کی طرح میرے اوپر گری، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ اللہ میری مدد کریں گے، میں شہر تو جاتا ہوں۔ میں بغداد شہر پہنچا اور وہاں پر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور وہاں میں نے اپنا سامان رکھا۔ اب میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر اس شہر میں کہیں نہ کہیں تو حدیث کا درس ہوتا ہوگا، تو میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ عصر کی نماز کے بعد جو شہر کی جامع مسجد ہے اس میں یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے ہیں، وہ بھی بڑے محدث تھے اور امام جرح اور تعدیل کہے جاتے تھے۔ یعنی جرح اور تعدیل کے فن میں امام تھے۔ بقیع الدین فرماتے ہیں کہ میں عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد میں پہنچ گیا تو یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے ایک چند احادیث کی تلاوت فرمائی اور ان کی تشریح فرمائی، اور پھر لوگوں نے ان سے راویوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ تو ایک بندہ سوال پوچھتا تھا، وہ جواب دیتے تھے، تو میں نے بھی ایک سوال پوچھ لیا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا، پھر میں چاہتا تھا کہ میں دوسرا سوال پوچھوں۔ جب میں نے دوسرا سوال پوچھنا چاہا تو لوگوں نے میرا کپڑا پکڑ کے کھینچا کہ اے نوجوان، یہاں پر ایک بندہ ایک سوال پوچھ سکتا ہے، اگر ایک ہی سارے سوال پوچھے تو باقیوں کو تو وقت ہی نہیں ملے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ بھئی اللہ کے بندوں، میں ایک مسافر ہوں، مجھے اس ترتیب کا پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں یہ سوال پہلے پوچھ لیتا جو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے میری حالت دیکھی اور دیکھا کہ یہ کمزور بھی ہے اور مسافر بھی لگتا ہے، تو انہوں نے میرے اوپر ترس کھایا اور کہا کہ اچھا پوچھ لو۔ تو میں نے یحییٰ بن معین رحمت اللہ سے پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ سن کر یحییٰ بن معین رحمت اللہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب یہ بڑا کریٹیکل کوسچن تھا کہ حاکم وقت ناراض ہے اور جس سے ناراض ہے اسی کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد یحییٰ بن معین رحمت اللہ نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہیں، یعنی ان کی نیکی تقوی کی گواہی دی انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے گواہی دی تو میں نے دل میں اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے علم حاصل ضرور کرنا ہے۔ جب درس ختم ہوا تو میں نے ایک شخص کو کہا کہ بھئی مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، پولیس کو پتہ چل گیا تو تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی سزا ملے گی، تو میں کیوں رسک اپنے ذمہ لوں۔ میں نے ایک دوسرے بندے سے کہا کہ آپ پلیز مجھے لے کے ان کے گھر کے آگے سے گزر جائیں اور آنکھ کے اشارے سے بتا دیں کہ یہ ان کا دروازہ ہے، باقی میں جانوں اور میرا کام جانے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسے کر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ نوجوان مجھے لے کے امام احمد بن حنبل کے گھر کے دروازے تک گیا اور آنکھ کے اشارے سے بتا دیا کہ یہ ان کا دروازہ ہے۔ میں نے راستہ یاد کر لیا تھا، چنانچہ میں اگلے دن جب صبح اٹھا تو میں نے سوچا کہ میں امام احمد بن حنبل سے رابطہ کیسے کروں۔ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے اپنے گھٹنے کو کپڑے سے باندھ لیا جیسے زخم ہو اور اس کو باندھا جاتا ہے، اور پھر میں نے اپنے ہاتھ میں ایک کشکول پکڑ لیا اور میں نے اپنے کمرے سے نکل کے بازار کے اندر بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں جو فقیر بھیک مانگتے تھے وہ صرف اتنا کہتے تھے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ محتاج ہے تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے کشکول پھیلا دیا اور اونچا اونچا کہنا شروع کر دیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لوگوں نے میری شکل دیکھی تو بعض نے تو غصہ کیا کہ یہ نوجوان 20 سال کا لڑکا ہے، یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے، انہوں نے اس کو برا سمجھا۔ اب ان کی کڑوی کسیلی نظریں جو تھیں وہ میرے اوپر پڑتی اور میں اس کو برداشت کرتا، اور کوئی بندہ اس میں کوئی چیز ڈال بھی دیتا۔ اس طرح میں نے سارا دن شہر کے اندر بھیک مانگی تاکہ لوگ مجھے ایک بھکاری کی نظر سے پہچان لیں۔ پھر جب عصر کے بعد کا وقت ہوا تو میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ آیا اور میں نے زور سے آواز لگائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میری آواز میں اتنا درد تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے جب آواز سنی انہوں نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں کچھ سکے تھے جو وہ بھکاری کو دینا چاہتے تھے. جب وہ سکے میرے کشکول میں ڈالنے لگے تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت، میں مال کا بھکاری نہیں ہوں، میں تو علم کا بھکاری ہوں، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. امام صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کو علم نہیں پڑھا سکتا، حاکم وقت نے پابندی لگائی ہوئی ہے، پتہ چل گیا تو پولیس تمہیں بھی سزا دے گی، مجھے بھی سزا دے گی. میں نے کہا حضرت، میں سارا دن شہر میں بھیک مانگوں گا کہ لوگ مجھے بھکاری سمجھیں، اور ایسے وقت میں آپ کے دروازے پہ روزانہ آیا کروں گا جبکہ چلت پھرت تھوڑی ہوتی ہے، اس وقت آپ دروازہ کھولا کریں اور مجھے دو چار احادیث سنا دیا کریں، میں ان کو سن کے یاد کر لیا کروں گا، اگر اس دوران کوئی بندہ آ جائے تو آپ پیسے میرے کشکول میں ڈال دیں، اور اگر نہ آئے تو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے تو علم کی ضرورت ہے. امام صاحب نے جب میری طلب دیکھی تو انہوں نے کہا بہت اچھا. وہ فرماتے ہیں کہ پورا ایک سال میں شہر کے اندر بھیک مانگتا رہا، اور عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے امام صاحب کے دروازے پہ جاتا، امام صاحب کبھی دو تین احادیث سنا دیتے، کبھی پانچ احادیث، اور میں سنتے ہی ان کو یاد کر لیتا. اس طرح پورا سال میں نے ان سے حدیث کا علم سیکھا، حتیٰ کہ حاکم وقت کی وفات ہو گئی اور جو نیا حاکم وقت آیا وہ امام احمد بن حنبل کا معتقد تھا. اس نے امام صاحب کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور جامع مسجد میں ان کا درس بھی جاری ہونے کی اجازت دے دی. جب امام احمد بن حنبل کا درس شروع ہوا تو لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا جو جامع مسجد میں درس سننے کے لیے آیا ہوا تھا. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہنچا، امام صاحب کی نظر پڑی تو مجمع زیادہ تھا اور مجھے قریب جانا مشکل تھا، تو امام صاحب نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں، اس نوجوان کو راستہ دے دو، علم کا اصل طلبگار تو یہ ہے. آپ ذرا سوچئے کہ جو شہوت کی عمر ہوتی ہے، جو انسان کے اوپر آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے اور ہر وقت عورتوں لڑکیوں کے خیال میں نوجوان گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اس عمر میں یہ نوجوان بھیک مانگتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقت اٹھاتا ہے. تو ہمارے اکابرین نے علم حاصل کرنے کے لیے خوب قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ ان مستورات کو جزائے خیر عطا فرمائے جو علم پڑھنے کے لیے اپنے گھروں میں نیٹ پہ علم حاصل کرتی ہیں یا معلمات کے گھروں میں آ کے جہاں جہاں درس کا انتظام ہے وہاں پہ آ کے حدیث کا علم حاصل کرتی ہیں. اللہ ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے. اب ایک بات ذرا غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے پتھر کو رکھ دیا، وہ پتھروں کو پتھروں سے جوڑتا ہے، مکان بناتا ہے، ہم اسے میسن کہتے ہیں، اور اسی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے، پھر اسے سیتا ہے، جوڑتا ہے، ہم اسے درزی کہتے ہیں، اور اسی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، اور ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں، اور اسی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، وہ لوہے کے پرزے کھولتا ہے، پھر ان کو جوڑتا ہے، ہم اس کو مکینک کہتے ہیں، اور اسی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. تو کسی کے سامنے اللہ نے پتھر کو رکھا، کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، کسی کے سامنے کپڑے کو رکھ دیا، کسی کے سامنے لوہے کو رکھ دیا. یہ کیسی خوش نصیب عورتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی جھولی میں اپنا قرآن اور اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان رکھ دیا. یہ گھروں سے آتی ہیں، قرآن کھول کے بیٹھتی ہیں اور اس کی تفسیر پڑھتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کی کتابیں کھول کے بیٹھتی ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھتی ہیں. یہ خوش نصیب عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ نے دین کے علم کے لیے چن لیا. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو نوازنا چاہتے ہیں اور ان کی اولادوں کو سنوارنا چاہتے ہیں اور قیامت تک ان کی نسلوں میں فیض کو جاری کرنا چاہتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے علم کے طلبگار کہاں ہیں, تو صحابہ کرام میں اصحاب صفہ بھی کھڑے ہوں گے, پھر تابعین میں سے کھڑے ہوں گے, تبع تابعین میں کھڑے ہوں گے, ابن بقی الدین ابن مخلد بھی کھڑے ہوں گے. اے اللہ علم حاصل کرنے کے لیے میں نے پورا ایک سال بھیک مانگی تھی اور اس طرح علم حاصل کیا تھا. اور اسی لائن میں پھر یہ خواتین بھی کھڑی ہوں گی, اے اللہ ایک ایسا وقت تھا جبکہ لوگ یونیورسٹی جانا پسند کرتے تھے, کالجوں میں جانا پسند کرتے تھے, سکولوں میں جانا پسند کرتے تھے, مگر ہم تیرے قرآن کو اپنے سینوں سے لگا کر اپنے گھر سے نکلتی تھیں اور مدرسے جایا کرتی تھیں علم کو پڑھنے کے لیے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. اے اللہ ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا اور تیرے قرآن کو ہم نے سینوں سے لگایا. اے اللہ اس طرح ہم نے دین کا علم حاصل کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہوں گے کہ ہاں واقعی تم نے سچ کہا, تم نے ایسے وقت میں علم حاصل کرنے کے لیے کوششیں کیں کہ جب دنیا میں دین کا علم حاصل کرنا ایک مشکل کام بن گیا تھا. چلو آج میں تمہیں بلا حساب جنت عطا فرماتا ہوں. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معاشر العلماء, اے علماء کی جماعت, لم ادا علمی فیکم لأعذبکم, میں نے تمہارے سینوں میں علم کو اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں تمہیں مخلوق کے سامنے رسوا کروں, تم سے حساب لیتے ہوئے مجھے حیاتی ہے, جاؤ بلا حساب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ان طالبات کو قیامت کے دن بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے. اس دن احساس ہوگا ہم نے کتنا نفع کا سودا کیا تھا اور علم کی طلب میں ہم نے اپنے سینوں کو علم کے نور سے بھرا تھا, آج اس کے صدقے اللہ نے ہم پر رحمت کی نظر فرما دی. اللہ تعالیٰ پڑھانے والیوں کو پڑھنے والیوں کو اپنے مقرب بندیوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے سچے دل کے ساتھ تاکہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی ہمیں نصیب فرمائے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتی جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا, بأسمائه وصفاته, وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو وطائب ہو چکی ہیں, چند معمولات ہیں وہ بھی اگر ساتھ کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں سے ایک عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دوسرا ہے استغفار 100 مرتبہ پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا, ایک پارا ہو تو بہت اچھا, مشکل ہو تو آدھا پارا سے ہی. عورتوں نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں, ان کو بن کیے اللہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، ہتھ کارول دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ اگر صبح اور شام آپ 10 منٹ کے لیے مراقبہ کر رہے ہیں تو اس سے سینہ منور ہوگا اور اللہ تعالیٰ نور سے سینے کو بھر دیں گے، اپنی اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل بول رہا ہے۔ آپ نے زبان سے نہیں اللہ اللہ پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہی ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ دل سے بھی اللہ اللہ کی آواز نکلوا دیتے ہیں اور اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اور یہ جب ایک دفعہ دل جاری ہو جاتا ہے تو پھر ساری عمر جاری ہی رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو انسان کے لبوں پہ خاموشی ہوتی ہے اور وہ اپنے دل میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس مراقبے کی تھوڑی دیر مشق کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ سب خواتین چند منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، جتنی طالبات ہیں سب کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، ان کا علم کے لیے آنا قبول فرما، معلمات کا پڑھانا قبول فرما۔ اے اللہ، اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما، صحت سلامتی کے ساتھ آباد فرما، عزتوں کے ساتھ آباد فرما۔ گھر کے جتنے لوگ ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اس گھر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن بنا۔ اے اللہ، اس گھر کو ایمان کے لیے مرکز بنا۔ اے اللہ، اس گھر کو منارہ نور بنا اور اس نور کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا۔ اے اللہ، جو پڑھانے والی معلمہ ہے ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ پروردگار عالم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔